الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں نیکی کی دعوت اور اس کے تعلق سے جو قربانیاں ہمارے آقاء صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رضوان نے پیش کی، اس سلسلے میں مختصر ترین باتیں عرض کروں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے 40 سال تک اپنی قوم کے سامنے اپنا حسین کردار پیش کیا، پھر اجازت ملنے پر چپکے چپکے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، پھر مزید اجازت ملنے کے بعد آپ کوہ صفا پر تشریف لا کر علل اعلان نیکی کی دعوت کا غلغلہ بلند کرتے ہیں. اور جب آپ نے علل اعلان نیکی کی دعوت پیش کی اور دعوت اسلام دی تو وہی لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے آپ کے نہ صرف مخالف ہو گئے بلکہ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے اور تکلیفیں پہنچانے لگے. کبھی راہوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی پتھر برساتے، کبھی آپ کی مبارک گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھ جاتے، گالیاں بکتے، برا بھلا کہتے، ان سے جو بن پڑتا وہ کرتے. اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے، پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نبی دے راہ تو آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو، امیہ، بو لہب، بو جہل، عقبا سخت دشمن تھے، شکاوت پیشہ تھے، بیداد گر تھے اور پرفن تھے، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑاتا تھا، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کوئی حضرت کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی بدبخت پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں. تو اس طرح 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 سے آپ کو ستایا جانے لگا، لیکن آپ نے نیکی کی دعوت میں ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹ نہیں، تو برابر آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے اور آہستہ 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 اسلام کی روشنی پھیلنے لگی. زیادہ تر غریب طبقہ، غلام اور کچلے ہوئے لوگ آپ کی دعوت پر قریب آئے تو جو آپ کی دعوت قبول کر کے قریب آتا اور اسلام قبول کرتا تو اس کو کفار نانجار طرح طرح سے ستاتے اور ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتے، گرم ریت پر لٹایا جاتا، نہیں نہیں گرم گرم انگاروں پر لٹایا جاتا، کسی کی گردن میں رسی ڈال کر اس کو گھسیٹا جاتا، کسی کے جسموں پر کوڑے برسائے جاتے، پانی میں غوطے دیتے، طرح طرح سے مار پیٹ کرتے۔ علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر سے شہر میں تزہیر کا سامان ہوتا تھا، مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف سے قریش اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے، غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، خزا آتی تھی دل میں تخم وحدت بونے والوں پر، لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، جماتے تھے کسی کے سینے بے کینہ پر پتھر، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زباں سے کچھ نہ کہتے تھے، یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے تھے نہ ہرگز، نشے صحبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز۔ دوبارہ اسلام کا پودا پھلنے پھولنے لگا۔ اسی زمن میں ایک صحابی جو بعد میں صحابی ہوئے، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکے میں گیا تو اب چونکہ اسلام ترقی پر تھا اور کفار کسی کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں دیتے تھے، طرح طرح سے اس کو مطلب روکتے اور ڈراتے، چنانچہ جب میں مکہ مکرمہ میں گیا تو قریش کے چند آدمی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، طفیل آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں لیکن ہم تم کو ایک خطرے سے باخبر کرتے ہیں کہ ایک شخص محمد بن عبداللہ نامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور حال یہ ہے کہ اس نے بھائی بھائی میں، باپ بیٹوں میں اور میاں بیوی میں جدائیاں کر دی ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ جو پریشانیاں ہم پر آ گئی ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آ جائے، لہذا آپ مہربانی کر کے اس سے ہرگز ہرگز ملاقات مت کرنا، اس سے بات بھی مت کرنا، اور اگر وہ کوئی بات کرے تو تم ہرگز ہرگز ان کی بات سننا بھی مت۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا لوگوں نے ورغلایا کہ میں نے بھی طے کر دیا کہ میں واقعی سنوں گا ہی نہیں، چنانچہ جب میں مسجد الحرام جانے لگا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی تاکہ وہ اگر کچھ بولے تو میں سن نہ سکوں اور کہیں مجھ پر ان کا جادو نہ چل جائے۔ بہرحال جب میں مسجد میں پہنچا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، میں بھی آپ کے قریب کھڑا ہو گیا اور بڑی احتیاط کے باوجود ان کے چند کلمات میرے کانوں سے ٹکرائے۔ جب ان کے الفاظ میرے کانوں میں گئے تو مجھے بڑے بھلے معلوم ہوئے اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے تیری مار ہوئے، تو ایک سمجھدار آدمی اور شاعر ہے، اچھے اور برے کلام کی تمیز تو کر سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس کی بات سن لی جائے ان کی، اگر اچھی لگی تو ٹھیک ہے ورنہ اچھی نہیں لگی تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ یہ کب فارغ ہو، تو یہ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب آپ اپنے گھر مبارک تشریف دے گئے تو میں نے ان سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ جناب آپ کی قوم نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی اور خدا کی قسم مجھے آپ سے اتنا ڈرایا کہ میں نے اپنے کانوں میں رویاں ڈال دی تھی کہ نادانستہ بھی آپ کی باتیں میں نہ سنوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا دی اور مجھے آپ کی باتوں نے اثر کیا ہے، آپ مہربانی کر کے اپنی دعوت میرے آگے پیش کیجئے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا، تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ اور منصفانہ کلام کبھی سنا ہی نہیں تھا، چنانچہ فوراً میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیا یا نبی اللہ الحمدللہ میری قوم میں میری بہت عزت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم میں پہنچوں اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کروں، اسلام کی دعوت دوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی دے جس سے میں نیکی کی دعوت دینے میں مدد حاصل کر سکوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما دے، اس کے بعد میں وہاں سے چل پڑا۔ آپ فرما دیں جب میں اپنی آبادی کے قریب پہنچا تو میرے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا جو ایک چراغ کی طرح روشن تھا، تو میں نے دعا مانگی یا اللہ اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم والے شاید یہ سمجھے کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کا چہرہ بدل گیا. چنانچہ وہ نور بدل کر چہرے سے ہٹ کر میرے درے میں آ گیا کوڑے کے سرے پر. جب میں اس گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو دور سے آبادی والوں نے میرے کوڑے کا یہ نور دیکھا جو قندیل کی طرح لٹک رہا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے کہ یہ کیا. یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچا، جب میں سواری سے اترا تو میرے والد میرے پاس آئے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. میں نے چھوٹتے ہی ان سے کہا کہ ابا جان آپ مجھ سے دور رہیں، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میرا آپ سے کوئی تعلق ہے. والد نے گھبرا کے کہا کہ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے دین محمدی کو اپنا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو والد نے کہا کہ بیٹا اس میں کیا بات ہے، جو تیرا دین وہ میرا دین. چنانچہ والد صاحب بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. اب بیوی پاس آتی ہے تو بیوی سے فرما دیا کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اختیار کر لیا ہے. تو بیوی نے بھی جھٹکا کہ ایسی کیا بات ہے، میں بھی تمہارے پیچھے ہوں، میں بھی مسلمان ہو جاتی ہوں. چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئی. پھر اپنے اپنے قبیلہ دوس میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور بڑی محنت کی آپ نے، لیکن کوئی نہ مانا. پھر کچھ عرصے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میری قوم نے مجھے ہرا دیا. کوئی مانتا ہی نہیں میری بات، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے. یہ ذرا مطلب ہے کہ اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری قوم نے مجھے ہرا دیا، میری بات مانتی نہیں ہے، ان سب کے لیے آپ بد دعا کر دو. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بجائے بد دعا کرنے کے دعا فرمائی یا اللہ دوس کو ہدایت دے دے، اور پھر فرمایا کہ اپنی قوم میں واپس جاؤ اور ان کو دعوت دیتے رہو لیکن ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. نرمی، حدیث شریف فرمایا نا کہ نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، مزین کر دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے. تو نرمی جو ہے یہ ایک مبلغ کا بہترین ہتھیار ہے شیطان کے خلاف، زبردست ہتھیار. تو نرمی سے پیش آؤ. چنانچہ آپ فرماتے واپس اپنے قبیلے میں آیا اور میں اب پھر ان کو نیکی کی دعوت دینے لگا، اسلام کی دعوت پیش کرنے لگا. یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. بدر، احد اور خندق کے غزوات بھی گزر چکے. پھر میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. انہیں جب نرمی سے تبلیغ کی آپ نے تو کافی لوگ آپ کے حلقے میں داخل ہو چکے تھے، اور جب یہ فرماتے کہ میں حاضر ہوا تو اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے اور میں دوس کے 70 یا 80 گھرانوں کو لے کر مدینے میں حاضر ہوا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان حکمت عملی سے دین کی تبلیغ کرتے رہے، نیکی کی دعوت پیش کرتے رہے، اور الحمدللہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہا. اور یوں قبیلہ دوس کے بے شمار کفار جو تھے وہ دامن اسلام میں آ گئے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں اپنی قوم میں جا کر نیکی کی دعوت عام کروں اور اسلام کی تبلیغ کروں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذرائے شفقت ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری قوم تمہیں قتل نہ کر دے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میری سیٹنگ اچھی ہے، میری قوم مجھ سے بہت مطلب سیٹ ہے، احترام کرتی ہے، یہاں تک کہ میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو یہ لوگ مجھے جگاتے بھی نہیں. خیر تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ. لہذا وہ اپنی قوم کے پاس ایسے وقت پہنچے کہ رات ہو چکی تھی. سارا قبیلہ انہیں مطلب یعنی کہ ملنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے حاضر ہوا. تو آپ نے سب کے سامنے علی الاعلان نیکی کی دعوت شروع کر دی اور اسلام قبول کرنے کا ان سب کو مشورہ دیا. بس پھر کیا تھا، قوم بھر گئی. جہاں اتنی تعظیم کرتے ہوئے استقبال کے لیے لوگ آئے تھے لیکن اعلان حق سن کر یہ سب کے سب بگڑ گئے اور طرح طرح کے الزامات عائد کرنے لگے اور بہت برا بھلا کہا، اور برا بھلا کہتے کہتے گالیاں بکتے بکتے یہ لوگ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے. یہاں تک کہ ظالموں نے مل کر حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا. چنانچہ حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر پا کر ارشاد فرمایا کہ عروہ بھی ان جیسے ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور قوم نے ان کو شہید کر دیا. یہ حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حبیب نجار نے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا اور پھر جوش کے ساتھ اعلان حق کیا تھا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دی تھی، تو لوگوں نے مل جل کر نہایت ہی مظلومیت کے ساتھ سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ سورہ یاسین شریف کی تفسیر میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے حبیب نجار رضی اللہ عنہ کا۔ دوبارہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شہید کر دیے گئے ہیں۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں ان مدنی واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے اسلاف نیکی کی دعوت کا کتنا جذبہ رکھتے تھے اور ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے اور کسی قسم کی تکلیف کو خاطر میں نہ لاتے تھے، کسی قسم کی مصیبت سے وہ نہیں گھبراتے تھے اور جوش میں آ کر اعلان حق کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ بالکل ٹھنڈے، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور نیکی کی دعوت دینے کی بالکل کوئی مطلب دینے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے اندر جذبہ نہیں پاتے۔ حالانکہ وہ تو کفار کا دور تھا اور کفار جو ہیں اسلام کا نام سن کر خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور ہم بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی نیکی کی دعوت دینے میں سستی کرتے ہیں اور کتراتے ہیں، کبھی شرم آتی ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ لوگ میری سنتے نہیں ہیں، کبھی یوں ہوتا ہے کہ یہ مانتے نہیں، ان کو میں کیوں بتاؤں، کبھی بولتے ہیں کہ میرا دل گھبراتا ہے، مجھے اردو نہیں آتی، مجھے یہ نہیں ہوتا، مجھے جھجک ہوتی ہے، ماں منع کرتی ہے، باپ روکتا ہے، محلے والے ٹوکتے ہیں، میں درس کیسے دوں۔ ہم لوگ مطلب اس طرح گھبراتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں اور نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ ہمارے بزرگوں کو اس کا کتنا احساس تھا، اور اس واقعے سے آپ نیکی کی دعوت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیاحت پر تھے، آپ فرماتے کہ میں سیاحت کرتے ہوئے جب بغداد معلہ پہنچا تو دریائے دجلہ کے قریب ایک خانقاہ میں بزرگ رہا کرتے تھے، میں ان کی زیارت کو حاضر ہوا تاکہ ان سے ایک حساب فائز کروں۔ تو دوران گفتگو اس بزرگ نے بتایا کہ میں 50 سال ہو گئے اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلا۔ حضور اس کی وجہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ کہ اب شرم کے مارے میں باہر نہیں نکل سکتا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اپنے اللہ سے، ہوا کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک بار میں بھی تمہاری طرح سیاحت کرتا تھا اور سفر پر سفر کرتا تھا، اسی سفر کے دوران میں کسی بازار سے گزر رہا تھا تو ایک مالدار شخص کچھ بیع و شرا کر رہا تھا، خرید و فروخت کر رہا تھا، مگر لہجہ اس کا بہت سخت تھا اور غریب گاہکوں کو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، انداز اس کا بالکل غیر مہذب اور ظالمانہ تھا۔ خیر میں نے وہ دیکھا اور میں وہاں سے چپکے چپکے چل دیا، جیسے ہمارا آج کل حال ہے، یا شیخ اپنی دیکھ، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، تو میں چپکے چپکے چل دیا۔ میں جب اپنی قیام گاہ پر آیا تو ایک خاص وقت میں نے ایک غیب سے آواز سنی کہ وہ شخص جو لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، اگر تم اس کو سمجھاتے، دنیا کی محبت سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ مان جاتا، لیکن تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بس جب یہ آواز میں نے سنی تو مجھے بہت ندامت ہوئی، بہت ہی ندامت ہوئی، اور میں اپنی خانقاہ میں آ کر چھپ کر بیٹھ گیا ہوں، 50 سال سے باہر نہیں نکلا ہوں، بس رہ کر مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ اگر کل قیامت میں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا کہ فلاں بندے کو برائی کرتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود تم نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سنتوں کا عظیم مبلغ بنا دے اور نیکی کی دعوت کا ایسا دیوانہ بنا دے کہ زبان جب بھی چلے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول جھڑنے لگے، اور آپ سب کے صدقے میں مجھ گناہگار کو بھی یہ توفیق مل جائے۔ اپنے بزرگوں اور اسلاف کا کردار دیکھیے کہ وہ نیکی کی دعوت کے معاملے میں کتنے تیز ہوتے تھے، اور ذرا سی ان سے لغزش ہوئی اس معاملے میں تو ان کی گرفت بھی ہوئی، اور پھر ان کی ندامت کا حال آپ نے دیکھا، اور ہماری حالت تو الامان والحفیظ، ہم تو اپنا بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے، حالانکہ حکم ہے کہ 7 سال کا ہو جائے بچہ تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھاؤ۔ اگر پڑھاتے ہیں، مار کر نماز نہیں پڑھاتے، اسکول پڑھاتے، مار کر پڑھاتے ضرور ہیں مگر نماز نہیں پڑھاتے، مار کر اسکول پڑھاتے۔ آپ دیانتداری سے سوچئے کہ بچہ نماز قضا کر دے، اپنے کو کوئی احساس بھی نہیں، اور بچہ اگر اسکول کا ناغہ کر دے تو تڑاک سے چانٹا پڑتا ہے، बच्चा गाली बजता है हमें एहसास नहीं, बच्चा डांस करता है हम खुश होकर तालियां बजाते हैं, उसकी दाद देते हैं। औलाद गुनाह करती है हमारे हमें इसका कुछ भी एहसास नहीं होता। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक आलिम जो थे वो अपने घर पर लोगों को जमा करते थे, इज्तिमा करते थे और बयान करते थे, उसमें नेकी की दावत पेश करते थे। औरतें भी मतलब वहां आती थी, पर्दे में बैठा करती होंगी, औरतें भी आती थी, मर्द भी आते थे और नेकी की दावत को दिया करते। एक दिन इसी तरह वो नेकी की दावत में मशगूल थे कि उस आलिम के नौजवान लड़के ने, उस मुबल्लिग साहब के नौजवान लड़के ने एक औरत को जो बात सुनने आई थी, गैर महरम औरत, उसको बुरी नजर से देखा और कुछ इशारा किया उसको, तो उस आलिम ने अपने बेटे से कहा बेटा सब्र कर। रावी कहता है कि ये कहते ही वो आलिम साहब जो थे, वो मुबल्लिग साहब थे, वो अपने तख्त पर या स्टेज से फौरन मुंह के बल गिर पड़े, यहां तक के उनकी बाज हड्डियों के जोड़ टूट गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम को वही नाजिल फरमाई कि फुला मुबल्लिग फुला आलिम को खबर कर दो कि मैं उसकी नस्ल से कभी सिद्दीक पैदा नहीं करूंगा। क्या मेरे लिए सिर्फ इतना ही नाराज होना था कि वो बेटे को कह दे ऐ बेटे सब्र कर, मतलब ये कि अपने बेटे को सख्ती से इस गुनाह से रोका क्यों नहीं। आपने प्यारे प्यारे साईं भाइयों मुलादा फरमाया कि उस आलिम ने अपने बेटे को सिर्फ इतना कह दिया सब्र कर, तंबीह नहीं की, ताकीद नहीं की, सख्ती नहीं की उस बुरे काम से रोकने के लिए। तो उस बेटे को न रोकने की वजह से, हालांकि बेचारों ने ये तो कहा कि सब्र कर, मत कर ये तो कहा, लेकिन सख्ती नहीं की, तो इस कोताही की वजह से वो आलिम साहब आपने देखा कि अपने मंच से अपने स्टेज से जमीन पर गिर पड़े और इनकी हड्डियों के बाज जोड़ जो थे वो भी टूट गए। तो ये दुनिया में कभी कभी इस तरह की मिसालें पेश कर दी जाती हैं ताकि मतलब आने वाले लोगों के लिए इबरत हासिल। तो किसी को दुनिया में सजा मिल जाती है, दुनिया की सजा फिर भी आसान है, खुदा की कसम आखिरत की सजा बहुत सख्त। तो हम अपनी औलाद को बिल्कुल नेकी की दावत नहीं देते, बिल्कुल तंबीह नहीं करते, गुनाह से रोकते नहीं, फुल मॉडर्न लिबास पहनाते हैं उनको, चेहरे पर बिल्कुल दाढ़ी नहीं, इंग्लिश बाल और अंदाज बिल्कुल यानी कैसा कि कोई इनको देखकर मुसलमान कह नहीं सकता, ना अपना ख्याल ना अपनी औलाद का ख्याल। और औलाद को लिबास पहनाते, छोटे बच्चों तक को लिबास पहनाते हैं तो बदकिस्मती से उस पर भी बागड़े बिल्ले बने होते हैं, मतलब यानी कि जानदारों के कार्टून और तस्वीरें बनी होती, कितनी घनौनी बात। और बदकिस्मती से आज हमारे ईसाई भाइयों के लिबासों में तरह तरह के स्टीकर जिसमें जानवर और भूत और पलीत और शेर पता नहीं क्या क्या बने होते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई किसी को एहसास नहीं। याद रखिए कुरान पाक ऐलान फरमा रहा है ऐ ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्त कर रहे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म नहीं टालते और जो इन्हें हुक्म हो वही करते हैं। तो आपने मेरे सही भाइयों गौर फरमाया कि कुरान साफ ऐलान कर रहा है अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी दोजख की आग से बचाओ। तो अगर हमने अपनी औलाद की सुन्नतों के मुताबिक तरबियत नहीं की तो हम फंस सकते हैं। तो बहरहाल हर एक अगर अपने घर की खबर ले और सही मानों में सुन्नतें नाफिज करना शुरू कर दे तो गालिबन ये मुआशरा तबाह होने से बच जाए, वरना बहुत मुश्किल मामला बहुत मुश्किल। अफसोस के इस वक्त तो हर एक अपने घर वालों को या अपने मातहतों को दुनिया की तरगीब दिलाता है, दुनिया के फन सिखाता है और दुनिया के मामलात ही सिखाता है और आखिरत के मामलात बिल्कुल नहीं सिखाता। चुनाचे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अजमत निशान है, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी, दुनिया को अहमियत देने लगेगी, तो इस्लाम की हैबत व वुकअत इनके दिलों से निकल जाएगी। और जब वो अमरुम बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर यानी नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना को छोड़ बैठेगी तो वही की बरकतों से महरूम हो जाएगी, और जब आपस में गाली गलौच इख्तियार करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला की निगाह से गिर जाएगी। तो वाकई मेरे सभी भाइयों ये तीनों बातें अब उम्मत में पैदा हो चुकी कि दुनिया को हर एक अहमियत दे रहा है लेकिन दीन और आखिरत के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। थोड़ी देर के लिए इन्हें कहो कि इज्तिमा में चलिए सुन्नतों भरे इज्तिमा में, हमारे पास वक्त नहीं है। अरे भाई रात को इज्तिमा होता है, आप दिन भर अपना काम करें, सारा हफ्ता काम करें, सिर्फ जुमेरात को थोड़ी देर के लिए इज्तिमा होता है इशा के बाद या मग़रिब के बाद आप उसमें तशरीफ लें, हमारे पास वक्त नहीं, लोगों के पास इसका कोई वक्त नहीं। ہمارے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے جو قافلے جاتے ہیں آپ اس میں تشریف لائیے، تو بھی کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا اتنی عزیز ہے کہ ہماری زندگی کا سارا وقت، ایک ایک سانس دنیا کے لیے وقف ہے، دنیا کی سجاوٹ کے لیے وقف ہے، دنیا کی زینت کے لیے وقف ہے، دنیا بنانے کے لیے وقف ہے، دنیا کے علوم و فنون ہی سیکھنے کے لیے وقف ہے۔ افسوس کہ ہمارے پاس آخرت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ قبر جس میں ہزاروں سال رہنا پڑے گا، اس کے بنانے کے لیے، اس کی راحت اور اس کی آسانی کے لیے بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی سوچ کا رخ بدلنے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ آپ کے دنیاوی مسائل بھی اس سے حل ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کسی کی نہیں چھوٹ جاتی، ہم بھی بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، دنیا کسی کی بھی نہیں چھوٹ جاتی، صرف یہ حوث جو ہے یہ روکتی ہے۔ بلکہ خدا کی قسم، ان اجتماعات میں ایسی ایسی برکتیں ہوتی ہیں، ایسی ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ نیو کراچی میں، کراچی کے نواحی علاقہ ہے نیو کراچی، وہاں دعوت اسلامی کا سنت وبرا اجتماع تھا، تو اس اجتماع میں میں گیا تھا۔ اس نے کہا اس اجتماع میں میں گیا تھا، ان کے بقول 1990 میں میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، تو کوئی پکڑ کے میرے کو اجتماع میں لے آیا، میں اجتماع میں چلا گیا۔ وہ بہرحال بیان وغیرہ سنا اس نے، اور اسی اجتماع میں بولے کہ الحمدللہ میری آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ یہ بھی سچا واقعہ۔ ایک صاحب گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے، ان کے چھوٹے بچوں کی آنکھوں کی روشنی نہیں، وہ روشنی چلی گئی تھی، چھوٹا منا تھا مدنی منا۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے قافلے کے ساتھ چلے جائیں سنتوں کی تربیت کے لیے، اور وہاں جا کر دعا کریں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر آپ تو رائے خدا میں نکلے ہوئے ہوں گے تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ وہ ملنا آیا، وہ بندہ میں تو بھول بھی گیا تھا ساری باتیں، تو وہ اسی بچے کو لے کر آیا۔ اب بات تو تازہ ہو گئی، تو میں نے اس بچے کو روپے کی نوٹ دکھائی، تو اس نے ہاتھ سے پکڑ لی نوٹ۔ یہ سچا واقعہ کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ لی، ہاتھ دکھا تو وہ آنکھیں پٹ پٹا رہا تھا، تو اس کے والد نے کہا تھا کہ یہ وہی اندھا بچہ ہے، تو الحمدللہ اس کی کافی نظر آ چکی ہے، لیکن تھوڑی سی کسر باقی ہے، آپ اس کو دم کر دو۔ تو میں نے دم کیا اور میں نے کہا کہ بھائی ابھی اور چلے جاؤ، اور وہاں جا کر پھر دعا مانگو تو اللہ کرے گا اپنی کسر بھی ختم ہو جائے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ان مطلب اجتماعات میں الحمدللہ دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ آنکھیں چلی جانا یہ دنیاوی پرابلم تھا، دنیاوی مصیبت تھی، تو یہ مصیبت بھی دور ہوئی ہے نا، اس کا پاؤں صحیح ہو گیا اس بندے کا۔ اچھا، اس طرح کے اور طرح طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور جو مطلب ہے کہ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو اس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ اہل حق اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، کہ جن کی مطلب تھوڑی سی صحبت سے مطلب لوگوں کے مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں، خدا کی قسم بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی نظر ہے دعوت اسلامی پر۔ میں خدا کی قسم ایک سچا واقعہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ قبر کی پہلی رات، یہ شب براءت میں میں نے بیان کیا تھا وہاں کراچی میں، تو اس سلسلے میں ایک شخص مجھے ملا، بڑا ہٹا کٹا اچھی جاندار بندہ تھا، بڑے اچھے نے پرتفاق طریقے پر محبت سے ملا۔ تھوڑی تھوڑی اس کی داڑھی نکلی بھی تھی، پہلے شیو بناتا تھا، تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں وہ آپ کے شب براءت کے اجتماع میں اپنے دو ساتھیوں کو لے کر کسی اور ارادے سے آیا تھا۔ تو بہرحال میں آیا تو ہم تو کسی اور ارادے سے آئے تھے، لیکن جب بیان ہم نے سنا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہمارا رونگ نمبر ہے، ان لوگوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ خیر، تو میرے دل پر اتنا اثر ہوا بیان کا، میں نے جب غور سے سنا کہ آیا تھا بگاڑنے کے لیے، میں خود بن پڑا، اور میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی خیر بات کہا، اور اب ہر جمعرات کو اجتماع میں کراچی میں ضرور میں شرکت کرتا ہوں۔ اب اس کا رہ رہ کر مجھے ایک رکا ملا ہے، اور کبھی کبھی ملتا ہے مجھ سے، تو پھر ایک رکا اس نے مجھے دیا ہے، زبانی بھی بتایا مجھے اور رکا بھی دیا۔ اس کا مضمون ہے وہ اس طرح ہے کچھ کہ تقریباً مجھے ایک سال ہو گیا ہے کہ دعوت اسلامی کے مسلسل اجتماعات میں اٹینڈ کر رہا ہوں۔ شب برات کو اس کی تقدیر بدلی تھی کہ میں نے اب پینٹ شرٹ سب چھوڑ دیے، داڑھی بھی اب میں بڑھا رہا ہوں اور سنتیں بھی اپنا رہا ہوں، یہ بھی لکھا ہے کہ اب گھر میں بھی میرے ہنگامے شروع ہو گئے کہ یہ مولوی بن گیا، پہلے پھڈے بازی کرتا تھا جب اچھا، اب مولوی بن گیا تو گھر میں طنز یہ وہ شروع ہو گئے۔ اس نے سارا بیچارے نے اپنا لکھا ہے، تو شعبان المعظم کی پہلی منگل ہے، مطلب مجھے پورا سال ہو گیا، شعبان المعظم کی غالباً پہلی منگل کا لکھا تھا کہ میں جب رات کو سویا ہوا تھا تو میرے ایسا گنہگار اس کی قسمت چمک گئی اور میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعوت اسلامی پر بڑا کرم ہے۔ اور یہ باتیں لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ہم عرض کرتے ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بعض اوقات اس کو برا بھی مناتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ مقدر اپنا اپنا الحمدللہ۔ تو میرے پیارے پیارے بھائی بھائیوں، آپ بھی ہمت کیجئے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، دیکھیے اس نے اپنے آپ کو بدلا تو کہاں سے کہاں نکل گیا، کتنا بڑا کرم ہے۔ تو ایسے تو کتنے جرائم پیشہ اور مطلب کتنے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اور کہاں سے کہاں نکل گئے الحمدللہ۔ تو آپ بھی ہمت کیجئے اور اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں سنتوں بھرا درس جاری کیجئے،